डॉक्टर साहिबा, चलते हैं पिछले हफ्ते से हमारी इस हफ्ते की गुफ्तगू साथ में जुड़ी हुई है। तो पिछले हफ्ते मुझे याद है आपने हलाल और तैयब की तरफ इशारा किया था, तो मैं चाहूंगी आज आप तफसीली तौर पर हमें इस बारे में बताइए कि ये आपका क्या कहने का मतलब था इससे।
मैं अर्ज करूँ कि आपको और हमारे नाज़रीन को याद होगा कि हमने पिछले हफ्तों में कहा कि हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे बदन पर उसका असर होता है। और देखिए, इसकी मिसाल बड़ी सादा सी है कि एक गाड़ी के अंदर जितना पेट्रोल डालते हैं वो उसके मोटर की एनर्जी हो जाती है। यानी गाड़ी का सिस्टम चाहे कितना ही पेचीदा किस्म का हो, उसके अंदर जब तक हम पेट्रोल नहीं डालेंगे वो चल नहीं सकती। इसी तरह से हमारे बदन में जो कुछ हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, ये सब की सब को एक तरह से हम ग़िज़ा कह सकते हैं। मसलन ये मानवी ग़िज़ा भी हो सकती है और ये मादी ग़िज़ा भी हो सकती है। इन सब का हमारे बदन पर असर पड़ता है। हमने एक मिसाल दी कि देखिए, जब कोई शख्स परेशान होता है, गुस्से में होता है, तो उसका आया ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो जाता है। तो जो कुछ हम देखते हैं उसका बराह रास्त हमारे बदन पर असर पड़ता है। अब दूसरी मिसाल, आपको एक अच्छी खबर सुनाई गई, आपका जो है चेहरा वो खिल उठता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो मतलब एक अच्छी खबर आप जब सुनते हैं वो हमारी रूह की ग़िज़ा हो सकती है। इसी तरह से जो कुछ भी हम खाते हैं हमारी बदन के लिए वो पेट्रोल का दर्जा रखती है, ईंधन का दर्जा रखती है। आया जो हम खाते हैं, अपने बदन को जो चीज़ देती हैं, उसकी क्या शराइत होनी चाहिए? क्या हर खाने पीने की चीज़ का हम कहें कि मसलन एक सेब जो कि बड़ा मुफीद है, दूध बड़ा मुफीद है हमारे बदन के लिए, शहद भी, आया इसको मिक्स करके हम खा सकते हैं? अब इससे भी ऊपर एक शर्त परवरदिगार आलम ने रखी है कि देखिए, जो शहद है वो शफा है, तमाम जो फ्रूट हैं बेहतरीन खासियत के साथ मैंने खल्क किए हैं, इस कुराए ज़मीन पर मैंने बेहतरीन शराइत के साथ तुम्हारे लिए खल्क किया है। लेकिन देखिए, हम जो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, हमें इंतखाब का हक है कि ये फला खाना, जैसे एक सेब एक बच्चे से खींच के नोच के मैं खा सकता हूँ, इसके क्या असरात होंगे? क्या उस अच्छे सेब का हमारे बदन पे जो असर है वही इस सेब का होगा जो कि मैंने बच्चे से छीन के खाया है? वाज़ह तर मैं कहूँ कि माह रमज़ान में हम जानते हैं कि हमें रोज़े रखने होते हैं कितने, और इसके क्या शराइत हैं रमज़ान के रोज़े रखने की, ये सब ने तजुर्बा किया है। अगर कोई फ़र्द बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता है तो इफ्तार के टाइम में वो जो साआत होती हैं, तो कितना आम दिनों के मुकाबले में वो टाइम फ़र्क करता है एक इंसान के लिए। अब वही से मैं रमज़ान के टाइम में खाता हूँ अगर, तो क्या वही उसकी खासियत है जो आम दिनों में हम खाते हैं? तो नहीं। देखिए, इस निज़ाम हस्ती में एक मानवी और एक मादी है उसका एक पहलू। देखिए, अच्छी और उसकी मुज़िर शराइत जो हैं, पहलू हैं, उनको देखना चाहिए। मतलब जो हमारी रिवायती तिब और इस्लामी तिब है, हर वो चीज़ जो सालिम है और बदन के लिए मुफीद है उसको हम कहेंगे तैयब। जैसे जो ऐसी चीज़ें जो प्रोसेस हुई भी हैं उसका वो असर नहीं है जो कि एक शहद का है, जो नेचुरल चीज़ है, जो बाज़ारी शरबत है उसका और एक नेचुरल शरबत में फ़र्क है। एक मज़ेदार फ्रूट है जो बदन के लिए मुफीद है, जिस किस पैसे से मैं ख़रीदता हूँ, हलाल से या हराम से? देखिए, मैंने किसी से खींच के वो पैसा लिया है, किसी से हराम पैसा लिया है, उससे मैं जाके फ्रूट खरीद के खाता हूँ, खाना ग़िज़ा खरीद के खाता हूँ, तो इसका बदन के ऊपर अलग असर होगा। इस निज़ाम हस्ती में हमें दोनों पहलुओं को देखना है, एक जो ग़िज़ा है वो हमारी रूह की है, एक हमारे बदन की है। जो हम हलाल पैसे से एक सेब खरीदते हैं और खाते हैं जो कि अच्छी शराइत में वो बना है, वो सेब हमारे बदन के लिए शिफा होगा। देखिए, ये वही जैसे हमने शहद के बारे में बात की है कि ये शिफा है रूह और बदन के लिए, तो इसी तरह से एक हलाल जो सेब हम ले के खरीद के खाते हैं, دیکھیے اب باقی چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ طیب ہیں، شہد شفا ہے اور باقی حلال چیزیں طیب ہیں جو ہم اپنے حلال پیسوں سے خرید کے کھاتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے کہ ہمارا بدن مفید اور صحت مند رہے گا مفید غذا کھانے سے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اور ان دونوں کی ترکیب سے بنے گی ہماری صحت اور سلامتی۔ اگلے حصے میں ہم بتائیں گے کہ کیسے ہم مزید سالم بن سکتے ہیں، کیسے بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحبہ، اپنی پچھلی گفتگو میں آپ نے تفصیلی طور پر ہمیں انسانی مزاج کے حوالے سے بتایا، مختلف انسان کے مختلف مزاج جو دیکھتے ہیں ہم۔ اب ٹھیک ہے، مختلف مزاج تو ہیں، ان مزاج کی تندرستی یا صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ شامل ہے بتائیے۔
دیکھیے، ہمارے ناظرین کو اچھی طرح سے دو باتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو مزاجوں کے بارے میں ان کو آشنائی ہو اور خود کو جانیں۔ اب ہر انسان جب اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو وہ کسی اور نسخے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود ہی اپنے لیے دوائی تجویز کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی مزاجوں کے بارے میں توضیح دی ہے کہ چار مزاج ہے، گرم ہے، سرد ہے، یہ دو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، خشک اور تر ہے۔ ترکیب ان سب کی ملا کے یہ گرم اور خشک کہ ہم نے بتایا کہ یہ صفرا ہے، اور مزاج گرم اور تر جو ہے یہ دم ہے، دموی ہے، خون والا مزاج ہے، اور سرد اور تر جو ہے یہ بلغمی مزاج ہے یعنی پانی، اور مزاج سرد اور خشک یہ سوداوی مزاج ہے یا خاک ہے اس کا عنصر۔ یہ چار جو ہم نے بتایا یہ نمائندہ ہیں ایک طرح سے، یہ چاروں مزاجوں کی بھی اپنی خاص خصلتیں ہوتی ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ گرم اور خشک کا کیا مطلب؟ یعنی ان کی حرارت اوپر ہوتی ہے اور پانی بدن کا نیچے۔ گرم اور تر کا مطلب ان کی حرارت اوپر ہوتی ہے یعنی پانی ہے، رطوبت ہے اس کے بدن میں۔ ایک مثال دوں کہ گرم، جیسے ہمارے بعض جنوبی علاقے ہیں، جیسے سمندروں کے کنارے جو شہر ہیں، ایران کے اندر خوزستان ہے، پاکستان میں جیسے کراچی وغیرہ ہے، ہوا میں رطوبت بہت زیادہ ہے سمندر کی وجہ سے، لیکن گرم اور خشک صحرائی مزاج ہے ایک طرح سے، بہت گرم ہے اس کا بدن اور بیابانی ایک طرح سے جیسے ہوا ہوتی ہے۔ اب اگلے مزاج کی طرف جاتے ہیں، سرد۔ سرد ہمیشہ سرد نہیں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سرد اور تر، جیسے شمالی علاقہ جات ہوتے ہیں یا مطلب کشمیر ہے، جیسے سری نگر وغیرہ ہے، سرد ہے، بہت سرد ہے، لیکن رطوبت بھی ہے اس میں، اور بعض جگہ سردی ہوتی ہے خشک۔ بعض ایسے صحرا جو رات میں بہت شدید سرد اور خشک ہو جاتے ہیں کہ اسکن انسان کی پھٹنے لگ جاتی ہے۔ یہ چار مزاج ہیں، ہم ایک طرف ان کو رکھ کے بات کریں گے کہ دیکھیے پورا نظام ہستی میں بھی مزاج ہے، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے کہ جو میوے فروٹ ہیں، بعض گرم ہیں، بعض سرد فروٹ ہیں ان کا مزاج، بعض فروٹ میں رطوبت زیادہ ہے، بعض میں کم ہے، اور یہ علمی اور آزمائش کا ہی باتیں ہیں، یہ ایسے ہی باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیے، اب تربوز کے اندر جو پانی ہے 98% اس میں پانی ہے، لیکن سیب میں بہت کم پانی ہوتا ہے، 60% سے بھی کم، لہٰذا یہ علمی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں گرم ہیں اور بعض چیزیں سرد ہیں، بعض چیزیں سرد ہیں اور بعض تر ہیں۔ یہ پوری نظام ہستی کی خوراکوں میں یہی نظام اور سسٹم پایا جاتا ہے، تو انسانی حالات میں بھی اسی طرح ہے۔ دیکھیے، افسردگی سرد ہے، اچھی جب خبر سنتے ہو تو یہ گرم خبر ہے۔ اب شادیاں اور ایسے مزاج یہ گرم ہے، کوئی یونیورسٹی میں قبول ہو گیا گرم، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ خبر بھی خود گرم ہے۔ یہ خوشحالی جو اس وقت میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں یہ بھی گرم ہے۔ سرد جب ہم کہتے ہیں تو یعنی غم، بیماری، درد، تکلیف، پریشانی، جیسے کہیں پر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی خوفناک قسم کے کسی کے ساتھ واقعات ہو جائیں۔ تو طب اسلامی میں کچھ ایسے، جیسے زلزلہ کہیں ہو آ گیا ہے تو وہاں پر ایسی دوائی دی جائے روایتی طب میں ہے کہ وہ کھائیں تاکہ ان میں افسردگی، ڈپریشن نہ آئے۔ دیکھیے، جیسے ایران کے ایک حصے میں اگر کہیں زلزلہ آ گیا تو سب پریشان ہو گئے، تو اس پریشانی اور سٹریس کو ختم کرنے کے لیے روایتی طب میں دوائی ہے، اب دیکھیے حلوہ اور خرمہ دیکھتے ہیں کہ جو ایصال ثواب کی جو مجالس ہوتی ہیں ان میں دیا جاتا ہے, کیونکہ حلوہ جو گرم ہے, بادام کا جو خلال ہے مغز ہے اس کا وہ بھی اچھا ہے, گلاب جیسا ہے وہ ڈالا جاتا ہے, ان سب کو ملا کے حلوہ بنایا جاتا ہے. مجالس میں جو ترہیم اور غم کی مجالس ہوتی ہیں ان میں اس ٹائپ کا حلوہ بنا کے کھلایا جاتا ہے تاکہ جو غم افسردگی ہے وہ کم ہو جائے. تو اس چیز کو ہر فرد سمجھ سکتا ہے. اب جیسے خیار ہے, کاہو ہے, یہ سالاد جو ہیں ان میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو یہ سرد ہے. اب ہندوانے کے مقابلے میں خربوزہ وہ سرد ہے. اب علمی طور پر بھی بعض چیزیں شاید ہم نہ سمجھ سکیں, لیکن آپ کھاتے ہیں دیکھتے ہیں تربوز کھانے سے ٹھنڈک آتی ہے, خرما جو ہے کھجور جو ہے وہ گرم ہے, اسی طرح شیرہ اس کا وہ بھی گرم ہے. اب شہد آیا زیادہ گرم ہے یا کھجور زیادہ گرم ہے, تو دیکھتے ہیں کھجور زیادہ گرم ہے شہد کے مقابلے میں. تو اسی طرح سے مزاج ہے انسان کے, ہمیں چاہیے کہ اپنے گھرانے کے افراد کے مزاج کو جانیں, جو کھانے پینے کی چیزیں ان کے مزاج کو پہچانیں, جو طور طریقے ہیں لوگوں کے ان کو پہچانیں, جو موسم ہے ان کے مزاج کو پہچانیں. گرمی کے موسم کے بارے میں بتائیے, آیا گرم ہے یہ سرد ہے؟ ظاہر ہے گرمی کا موسم گرم اور خشک ہے کیونکہ ہوا کی رطوبت نیچے ہوتی ہے, باہر گرم اور تر ہے, اس میں بارش ہوتی ہے, مرطوب ہے ہوا, اسی لیے اس میں پھول کھلتے ہیں. سردی کا موسم بھی اسی طرح سے. ان سب کو ایک آپ لائن میں رکھیے اور دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم صحت و سلامتی کے بارے میں اس سلسلے میں بات کریں.
انشاءاللہ بالکل ایسا ہی.
ایک سوال بھی ہم لوگوں کے پاس آیا ہے ہندوستان سے. محمد صاحب پوچھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں آم یہ فصلیں تیار ہو گئی ہیں, اور جیسا کہ آپ نے بتایا, ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ان کا مزاج جو ہے وہ گرم ہے, تو کیا آم زیادہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟
سلام عرض میکنم به این دوست.
سلام عرض کرتی ہوں اپنے اس ناظر کی خدمت میں, اور میں بہت خوش ہوں کہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. مجھے ہندی لوگ بہت پسند ہے اور انڈیا بھی بہت پسند ہے, کیونکہ وہاں پہ بڑے مزے مزے کے کھانے ہیں اور فروٹ بھی اسی طرح. ہمارے یہ ناظر نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, میں ان سے ایک سوال پوچھیں گی, پوچھ رہی ہوں وہ جواب دیں. کیا سعودی عرب میں بہت خرما ہے کہ نہیں, کھجور زیادہ ہیں کہ نہیں, عرب لوگ کھجوریں بہت زیادہ کھاتے ہیں کہ نہیں, تو بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ انڈیا بھی وہاں پر کیلا گرم ہے, آم ہے جو کہ گرم ہے, اور انڈیا بھی گرم ملک ہے. یعنی ایک نقطہ ہے, میں بعد کے مختلف دوسرے پروگراموں میں وضاحت کروں گی, ہمارے اگلا پروگرام دیکھیں. اس وقت میں یہ مختصراً عرض کروں, موضوع یہ ہے کہ ہر علاقے کے اپنے علاقے کے جو فروٹ ہوتے ہیں وہ تناسب رکھتے ہیں اسی کی آب و ہوا کے حساب سے. بہرحال ہر چیز کو زیادہ استعمال کرنا, افراد کرنا درست نہیں ہے. ایک گرم ملک کا شخص جیسے عرب, اگر کھجوریں بہت کھائے تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا, لیکن وہی عرب اگر 6 کھجوریں کھا لے تو بیمار نہیں ہوگا. لیکن ہم یہاں تہران میں رہتے ہوئے اگر 2-3 سے زیادہ اگر ہم کھا لیں کھجوریں تو بیمار ہو جائیں گے. انڈیا میں آم ہو گیا, اور اس علاقے کے جو اپنے ماحول کے حساب کے جو فروٹ ہیں آپ ان کو کھائیں تو یہ معجزہ ہے. بہرحال ہر علاقے میں جو ضرورت ہے اس علاقے میں وہی چیز پروردگار نے خلق کی ہے. دیکھیے اگلے پروگراموں میں اب میں وضاحت کروں گی کہ گرم علاقے میں کھجور کیوں ہے, یا وہاں کیلا اور آم جو ہے وہ کیوں ہے. جیسے گرم ملک ہے ہندوستان, تو میں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں 4 کیلے بھی لوگ کھا جائیں تو کچھ نہیں ہوتا, بعض کھانے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں اس کو, وہ پریشانی کا شکار نہیں ہوتے. بہرحال یہ مزاج ہے. اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے.
انشاءاللہ بالکل ایسا ہی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہمارا پچھلا سوال جو ہم نے کیا تھا پچھلے حصے میں یہی کہ انسان کی مزاج میں تندرستی کے لیے کون سے عوامل شامل ہیں, اگر اس میں کچھ رہ گیا ہو تو اس کو آگے بڑھائیں, نہیں تو چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف.
دیکھیے ہم نے جیسا کہ کہا کہ مزاجوں کو ہم پہچان گے, طبیعت اور موسم کے مزاج کو بھی, فروٹ کے مزاج کو بھی پہچان گے. ہماری ناظرین اس کو یاد کر لیں, لکھ رکھیں اپنے کچن میں, لکھ رکھیں اس کو. 99% بیماری سرد مزاج سے ہوتی ہیں, 1% جو ہے وہ گرم مزاج سے ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, ابن سینا نے کہا ہے اور امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مطابق 99% جو بیماریاں ہیں جو انسان کے بدن میں ایجاد ہوتی ہیں وہ سرد بدنوں میں ہوتی ہیں، 1% بیماری گرم مزاج میں ہوتی ہے۔ اب میں بتاتی ہوں، دلیل یہ ہے کہ جو انسان کی انرجی ہے وہ کیا ہے، گرمی ہے اور رطوبت ہے، یعنی جہاں پر بھی روشن ہے، چاند کی کرنوں، خورشید کی کرنوں سے جب پانی ہے جو کہ مایا حیات ہے، وہاں پر جنگل اگتا ہے، پودے اگتے ہیں، سرسبز اور شاداب ہے، تو رطوبت اور گرما جو ہے وہ مایا حیات ہے، زندگی کے لیے، حیات کے لیے۔ لیکن سردی کیا ہے؟ موت کی علامت ہے سرد۔ جب بدن مر جاتا ہے، ایک انسان مر جاتا ہے تو وہ سرد ہو جاتا ہے، جتنا ہمارا بدن سردی کی طرف آتا جائے گا وہ بیمار ہوتا جائے گا۔ جو دبلے پتلے اور ہائپر لوگ ہیں، جیسے بہت ایکٹیو رہنے والے لوگ ہیں، وہ موٹوں کے مقابلے میں کم تر بیمار ہوتے ہیں۔ شاید بعض کہیں کہ دیکھیں ظاہر ہے کتنا ہیلدی ہے اور یہ کیوں اتنا بیمار رہتا ہے، یہ فلاں آدمی تو اتنا کام نہیں کرتا لیکن کیوں اس کو ہر وقت ٹھنڈ لگتی ہے، اس میں انرجی کیوں نہیں ہے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معمولی سے قد والا ٹھنڈا سا قد ہے، مسلسل ایکٹیو ہے، بیمار بھی نہیں ہوتا، چلتا پھرتا ہے، کیونکہ وہ جس کا بدن گرم ہے اس کے اندر انرجی زیادہ ہے، جب وہ بیمار بھی ہوتا ہے تو وہ اسی انرجی کے ذریعے سے اس بیماری کو دور بھگا دیتا ہے۔ لیکن جس کا بدن گرم ہے، اس کے بدن میں پانی بہت ہے، سرد اور تر ہے، وہ بیماریاں کھینچتا ہے ایک طرح سے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایک جیسے کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دلدل ہے، وہاں پر بیماریاں زیادہ ہیں یا بہتے پانی میں بیماریاں زیادہ ہیں؟ تو وہ فی الحال اسی بات کو رکھیں، جو ایکٹیو رہتے ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں۔
اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یا محمد طہٰ صاحب، یہ بھی عمان سے ہیں اور ہمارے ناظرین میں شامل ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے علاقے میں، یعنی جہاں پہ وہ رہتے ہیں عمان میں، وہ زیادہ پھل ہوتے نہیں ہیں، تو کس قسم کے پھلوں کا استعمال کریں؟
ضرور، اور جی بتائیے
ان شاء اللہ اس بارے میں بھی ہم بتائیں گے کہ ہر ملک کے مزاج کے حساب سے کیا وہ کون سا فروٹ ہے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ ان شاء اللہ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں تو آپ کی معلومات میں اضافہ کریں گے ہم اس بارے میں۔
چلتے ہیں اس طرف، جس طرف آپ نے کہا تھا کہ شہد کے حوالے سے، یہ 39 رازوں میں سے ایک راز ہے شہد، اور میں چاہوں گی اس پر آج ہم گفتگو کریں۔ جی
دیکھیے، ٹائم بہت کم ہے تو میں بتاؤں کہ مزید اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ جو شفا ہے نظام ہستی میں، تو ظاہر ہے اس کے بارے میں بات چیت بھی بہت ہوگی۔ میں ایک نقطہ بتاؤں کہ شہد کا بھی ایک مزاج ہے، یہ شفا ہے، ہر کسی کو کھانا چاہیے، ہر فرد کو کھانا چاہیے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے سب بیماریوں کے سلسلے میں۔ کون سا شہد، یہ اہم ہے۔ دیکھیے، کون سی غذا شہد کی مکھی کھاتی ہے، اس کا اس پہ اثر پڑتا ہے۔ جنوب ایران کے جنوبی علاقے یا بیابانی علاقوں میں سدر کا ایک درخت ہے، اس کا جو فروٹ ہے جیسے بیری، سدر سے کھانے والی جو شہد کی مکھی ہے، اس سے جو شہد بنتا ہے، اور یہ سرد مزاج شہد ہے، یہ ٹھنڈا ہے۔ اور وہ شہد جو خرما کھجور کے پھولوں سے بنتا ہے، وہ گرم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مزاج گرم ہوگا۔ تو شہدوں کے مزاج کے بارے میں بھی ہمیں آشنائی حاصل ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم اس بارے میں بات کریں گے، ان کو اپنے مزاج اور شہد کے مزاج کے حساب سے اس کا حجم بھی نظر میں رکھ کے کھائیں۔
انشاءاللہ، بالکل ایسا ہی ہے، اور نہایت ہی اہم نقطے کے ساتھ کہ خود جو شہد ہے اس کا بھی خاص مزاج ہے، کچھ جو ہے اس کا مزاج ٹھنڈا یا اس کو جیسے ہم کہتے ہیں خنک ہے، اور پھر جو ایک شہد ہے جو گرم ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ہم ضرور گفتگو کریں گے عزیز ناظرین، اور ڈاکٹر صاحبہ کے پروگرامز کو فالو کرتے رہیے گا۔